والله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر سامعین مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز کچھ کہنے کی کوشش کروں گا مولا کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج شب برات ہے اور شعبان شریف کی 15ویں رات ہے قمری مہینے کے اعتبار سے یہ 8ویں مہینہ ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا ہے اور رمضان کو امت کا مہینہ فرمایا ہے شعبان کو اپنا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کو امت کا مہینہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان شریف کے علاوہ کسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی طرح روزے رکھے ہوں رمضان کی طرح شعبان میں روزے رکھے ہوں یعنی رمضان میں تو رکھتے ہی تھے رمضان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں جتنے روزے آپ نے شعبان میں رکھے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ بندے اور رب سے ہے یہ ایسا عمل ہے جس عمل کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا بعض فرماتے ہیں کہ یہ عجزی بھی نہیں ہے بلکہ وانا اجزا بھی ہے کہ میں ہی روزے کی جزا ہوں اللہ فرماتے ہیں وانا عجزی بھی میں ہی جزا دوں گا اس سے مراد جنت ہے وانا اجزا بھی اس سے مراد جنت والا ہے جنت اور جنت والے میں بڑا فرق ہے جنت تو جنت ہوئی اور جو جنت کا مالک ہے وہ اگر بندے کا بن جائے تو یہ تو پھر بھائی سب سے بڑی نعمت ہے نا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی بعض حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ ان ربک بالناس لرؤوف الرحیم, کہ تیرا رب لوگوں پر بڑا مہربان ہے. فرماتے تھے کہ وہ ذات بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے. مجھے تو آج گرمی اتنی لگ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ. یہ کھڑکی کھل سکتی ہے تو ذرا. خیریت ہے؟ یہاں تو نہیں, اس پر, اس کے اوپر بیٹھ جائیں. اچھا اچھا. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ عبادت کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. جیسے ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو دونوں نمازوں میں بڑا فرق ہے. ایک نماز اگر اس مسجد میں پڑھی جاتی ہے محلے کی مسجد میں, اور ایک نماز جامع مسجد میں پڑھی جائے, تو جامع مسجد والی نماز درجے کے اعتبار سے بہت بلند ہوگی. بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں. اسی طرح ایک نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھی جائے اور ایک نماز حرم شریف میں پڑھی جائے تو دونوں نمازوں میں بہت فرق ہے. فرماتے تھے کہ بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے, بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں, مقامات اور اوقات, بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اوقات سے کیا مراد ہے؟ رات کو پچھلے پیر میں اٹھ کر اگر اللہ کے حضور سجدہ دیا جائے گا تو وہ عبادت بہت اونچے درجے کی ہوگی. اسی طرح جمعے کے دن کی جو عبادت ہے, اسی طرح عصر کے بعد کا جو وقت ہے, اسی طرح تہجد کا جو وقت ہے, اسی طرح اشراق سے پہلے کا, اشراق تک کے جو ٹائم ہے وہ وقت جو ہے, یہ سارے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ان اوقات میں عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ عبادت کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اپنے مندوں کو بخشنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے, کسی نہ کسی طریقے پر. اسی لیے اس امت کو بے شمار انعامات اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے, کبھی رمضان کے روزوں کے ذریعے سے, کبھی رمضان کی تراویح کے ذریعے سے, کبھی جمعے کے دن کے ذریعے سے, کبھی لیلۃ القدر کے ذریعے سے, کبھی لیلۃ البرات کے ذریعے سے. جیسے آج لیلۃ البرات ہے نا بھائی, شب برات جسے کہا جاتا ہے, آج لیلۃ البرات ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لا کر یہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بھائی جو مجھ سے بخشش مانگے, ہے کوئی مجھ سے جو رزق مانگے, ہے کوئی مجھ سے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اس قدر نداء آتی ہے اللہ کی طرف سے.
اس قدر موقع دیا جاتا ہے بندے کو کہ وہ اپنی بخشش کروائے. وہ ذات بخشنے کے لیے تیار. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ ایسے بخشنہار ہیں کہ بندہ جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہے نا, بندہ جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب اکیلے بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اکیلے میں یاد فرماتے ہیں اپنے بندے کو. بندہ جب مجلس میں کسی کا ذکر, اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس محفل سے اچھی محفل میں اپنے بندے کا ذکر فرماتے ہیں, فرشتوں کی محفل میں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بندے کی طرف بڑھتے ہیں, ایک ہاتھ بندے کی طرف اللہ بڑھتے ہیں. اور بندہ جب چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ دوڑ کر اپنے بندے کو اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں, دوڑ کر. اور پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے بندہ دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں آنکھ بن جاتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں میں پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, پھر میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس قدموں سے وہ چلتا اور دوڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے بندے جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور مختصر سا وقت گزار کر جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں سے اتنا کام لے لیتے ہیں کہ ایک جماعت بھی اتنا کام نہیں کر سکتی, ایک جماعت بھی اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا اللہ ایک اپنے بندے سے کام لے لیتے ہیں. وہ کام لینے والے ہیں نا, جس طرح لے لیں, جتنا لے لیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ اور جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں, اللہ نے ان سے کتنا کام لیا بھائی. صحابہ سے اللہ نے کتنا کام لیا, تابعین سے اللہ نے کتنا کام لیا, بزرگان دین سے اللہ نے کتنا کام لیا, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کتنا کام لیا بھائی. ایک انار کے درخت کے نیچے شروع ہونے والا مدرسہ دنیا کے ہر خطے میں, ایسے سمجھو کہ اس مدرسے کا فیض پہنچ گیا. دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جس خطے کی نسبت دیوبند سے نہ ہو. دنیا کے جس کنارے میں چلے جائیں, امریکہ میں, افریقہ میں, یورپ میں, جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ساری نسبتیں, سب لوگوں کی نسبتیں دیوبند کی طرف جا رہی ہیں. یوں اللہ تعالیٰ پھر قبولیت عامہ نصیب فرماتے ہیں اپنے بندوں کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کی رات بھائی بڑی فضیلت والی, مغفرتوں والی رات. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کثیر مخلوق کی مغفرت اس رات کو فرما دیتے ہیں, لیکن چند ایک ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ مشرک کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی, جادوگر کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی, سود کھانے والے کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. اور یہ جو میں نے حدیث میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جو آدمی اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہے نا, یہ ٹخنا ہوتا ہے. جو آدمی اپنی سلوار سے تہبند سے اس ٹخنے کو ڈھانپے گا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مغفرت والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے ٹخنے ڈھانپنا. سود کھانا اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اس رات میں بھی سود کھانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. شراب پینے والے کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. جادوگر کی مغفرت نہیں ہوتی, مشرق کی مغفرت نہیں ہوتی, شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی, زنا کرنے والے کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی, ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ یہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے. یہ سارے گناہ کبیرہ. آج سے عہد کر لیں کہ بھائی ہم ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. آج سے عہد کر لیں کہ ہم سود کو چھوڑتے ہیں. آج سے عہد کر لو کہ ہم آئندہ کے لیے ٹخنے نہیں ڈھانپیں گے. بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں, اللہ بچائے, کہ وہ باوجود جاننے کے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں. یہ بہت کبیرہ گناہ, ٹخنوں کو بالکل اونچا رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سلوار کہاں رکھی جائے, پاجامہ کہاں رکھا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف ساق پر رکھا جائے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی نصف ساق پر نہیں رکھتا تو ٹخنوں کو ننگا کر کے رکھے. اور پھر فرمایا کہ جو آدمی ٹخنوں کو بھی ننگا نہیں رکھتا اور ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اگر کوئی آدمی جہنم میں جاتا ہے. اتنا یہ کبیرہ گناہ. اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں سے, یہ گناہ بالکل ایسے سمجھیں کہ ہلاکت کا سامان ہے, ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آج کی رات کو خوب عبادت میں گزارا جائے, تسبیحات کی جائیں, تلاوت کی جائے, نوافل پڑھے جائیں, درود شریف پڑھا جائے, استغفار کیا جائے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو استغفار ہوتا ہے نا, اس سے فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں. فتوحات, میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ حضرت میری اولاد کوئی نہیں. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری اولاد کوئی نہیں ہے تو تو استغفار کر. پھر ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت میرا کاروبار ختم ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کر. پھر ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت ہمارے علاقے میں بارش کوئی نہیں ہوتی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کر. پھر ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت ہمارے باغات خشک ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کر. قریب ہی بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا حضرت آپ سب کو استغفار کی تلقین فرما رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں استغفار کی تلقین نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن اور اللہ استغفار کی تلقین فرما رہے ہیں. اور پھر آپ نے یہ آیت شریف پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بھائی تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ ذات بخشنے کے لیے تیار ہے. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جو حضرات عمرے اور حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ شریف کا جو غلاف ہے نا، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ، کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں. غفار مبالغے کا صیغہ ہے کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، ہر اس شخص کو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے. لمن تابا، جو بخشش چاہتا ہے، جو بخشش کا سامان مہیا کرتا ہے، سامان کرتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ، لمن تابا و آمنا سے یہ معلوم ہوا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان گناہوں کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. تابا و آمنا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان بھی اعمال صالحہ بھی. اعمال صالحہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہو اور حقوق العباد سے بھی ہو، دونوں چیزوں سے تعلق، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی. اعمال صالحہ صرف حقوق اللہ سے جان نہیں چھوٹے گی، صرف حقوق العباد سے جان نہیں چھوٹے گی، دونوں چیزیں، دونوں حقوق کی ادائیگی ضروری. تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو تم پر موسلا دھار بارش اترے گی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نصیب کرے گا، بیٹے. الحمدللہ میں نے بہت سارے لوگوں کو جب استغفار کی تلقین کی ہے، بے اولاد لوگوں کو، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کی برکت سے انہیں بیٹے نصیب فرمائے. استغفار کی برکت سے کاروبار چلے ہیں، استغفار کی برکت سے یہ جو خشک زمین ہے نا، مردہ زمین زندہ ہوئی ہے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، تو اس تعلق کو ہم نے استغفار کے ذریعے سے جوڑنا ہے. جس طرح سیمنٹ سے ایک چیز جوڑی جاتی ہے، جس طرح ویلڈنگ سے ایک چیز جوڑی جاتی ہے، جس طرح سریس سے ایک چیز جوڑی جاتی ہے، فرماتے تھے کہ اللہ اور بندے کا تعلق استغفار سے جڑتا ہے، یہ ویلڈ کر دیتا ہے بندے کو اللہ سے. استغفار بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، گناہ توڑتے ہیں بندے کو اللہ سے، استغفار بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اسی سے باغات اگتے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اسی سے نہریں جاری ہوتی ہیں. یہاں تو نہری نظام کوئی نہیں نا، ہمارے ملک میں نہری نظام ہے، اور جن علاقوں میں یعنی نہری پانی لگتا ہے وہاں فصلیں خوب لہلاتی ہیں, اور جن علاقوں میں نہری پانی نہیں لگتا بارشوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس علاقے میں کبھی اللہ مہربانی فرما دے تو بارش کے ذریعے سے کوئی ہریالی ہو جاتی ہے ورنہ خشک سالی رہتی ہے. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو اس رات میں استغفار کیا جائے کثرت سے, اور استغفار کا مطلب تسبیح سے عدد کا پورا کرنا استغفار نہیں کہلاتا. یہ انسان تسبیح کے ذریعے سے ایک تسبیح پڑھ لے کے یہ استغفار ہو گیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استغفار کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے, لاگو کرنا ہے. کیا مطلب؟ کہ جھوٹ اللہ کو ناراض کرتا ہے تو ہم نے عہد کرنا ہے کہ یا اللہ ہم آئندہ کے لیے تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے. یعنی ہر وہ کام جو اللہ سے بندے کو دور کرتا ہے اس کام سے باز آ جانا اور توبہ طیب ہو جانے کا نام استغفار ہے. یہ استغفار, صرف تسبیح پھیرنے کا نام استغفار نہیں, استغفار کہتے ہیں ندامت کا نام استغفار ہے. کہ انسان پشیمان ہو جائے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف بھیجتا ہے تو اس وقت بھی بندے کو اللہ سے ایک قرب خاص نصیب ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. 10 نیکیاں, ایک نیکی اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے کہ بھائی تیرا حساب کتاب تو برابر ہو گیا, گناہ اور نیکیوں والا پرڑا برابر ہو گیا, اب ایک نیکی لا تاکہ نیکیوں والے پرڑے میں اسے ڈالا جائے تاکہ تیری جنت کا اور تیرا فیصلہ ہو. انسان اس کو کہے گا اچھا جی ایک نیکی دے آؤں. ایک شخص بھاگے ہوئے ماں کے پاس جائے گا, ماں منہ پھیر لے گی, باپ منہ پھیر لے گا, ایک نیکی اتنی قیمتی چیز. آج تو نیکی کی قدر کوئی نہیں نامے معلوم ہے. اس ایک نیکی کی قدر اس دن ہوگی جب ماں نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی, جب باپ تیار نہیں ہوگا منہ موڑ لے گا, جب بیٹا باپ کو نیکی نہیں دے گا. یہ نیکی اتنی قیمتی چیز کہ ماں منہ پھیر لے گی, باپ منہ پھیر لے گا. نیکی اتنی قیمتی چیز, اللہ کرے کہ ہم نیکیوں کو یوں ہی کمانے والے بن جائیں, ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. تھوڑا انسان ہوش کر لے نا تو نیکیاں کمانا آسان ہو جاتا ہے. تھوڑا ہوش کر لے, مسجد میں آ رہے ہو تو خوب ہوش کے ساتھ دائیں قدم کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہو. آج سے عہد کر لو کہ بھائی ہم جب اللہ کے گھر میں آئیں گے, مسجد میں آئیں گے تو دائیں قدم مسجد میں رکھیں گے, دائیں قدم. آج سے یہ سبق یاد کر لو کہ بھائی اللہ کے لیے مسجد میں آئیں گے تو دائیں قدم کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے, بائیں قدم کے ساتھ مسجد سے نکلیں گے. جب انسان تھوڑا ہوش اختیار کر لینا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہنسنا رونا کھانا پینا یہ ساری چیزیں نیکی بن جاتی ہیں اگر انسان تھوڑا ہوش اختیار کر لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا, ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی عبادت کے اوقات کیا ہیں, آپ کتنی دیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں 24 گھنٹے. یہودی کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب اپنے رات اور دن کو ترتیب دیتے ہیں تو ہماری عبادت لکھی جاتی ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب اپنے شب و روز کی سیٹنگ کرتے ہیں نا تو ہماری عبادت لکھی جاتی ہے. حضور کے طریقے کے مطابق جب ہم کھانا کھانا بیٹھتے ہیں تو حضور کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. تو اس وقت جب ہم گیلے ہاتھوں سے کھانے کو روٹی کو جب توڑتے ہیں تو وہ روٹی کھانا بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے, کیونکہ حضور کے طریقے پر کھانے کی ابتدا ہوئی ہے نا. تو کھانا کھانا بھی عبادت. حضور کے طریقے کے مطابق جب کوئی بندہ سوتا ہے تو سونا بھی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی تعلیم فرمائی ہے. ایک شخص جرابیں ڈال رہا تھا بیچارہ, تو الٹے پاؤں میں پہلے ڈال رہا تھا, تو میں نے اسے روک لیا. میں نے کہا بھائی دائیں قدم میں ڈالو, کیونکہ دائیں طرف سے جوتا اور جراب ڈالنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ اگر دائیں پاؤں میں پہلے جراب ڈالیں گے تو جراب ڈالنا بھی آپ کی عبادت بن جائے گا. بائیں قدم میں, بائیں قدم یہ جب جوتے بھائی جرابیں ڈالنی ہیں نا تو دائیں قدم سے پہلے دائیں قدم میں ڈالنی, پھر دوسرے قدم میں, اور جب اتارنی ہے تو الٹی جراب کو پہلے اتارنا ہے. بھائی آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم بھائی آئندہ کے لیے جب جراب ڈالیں گے تو دائیں قدم کے ساتھ ڈالیں گے, اتاریں گے تو الٹے قدم کی پہلے اتاریں گے. آج سے کتنا آسان ہے بھائی نیکیوں کا ذخیرہ کرنا, مشکل نہیں. تھوڑا انسان ہوش کر لے نا تو ہر ہر کام, ہر ہر عمل ہمارا عبادت بن سکتا ہے. جوتے ڈالے جائیں تو دائیں قدم کے ساتھ, جرابیں ڈالی جائیں تو دائیں قدم کے ساتھ, کپڑے ڈالے جائیں تو دائیں طرف سے, ہر عمل جب ہم, حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دکان پر بھی اپنے کاروبار میں بیٹھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت کرے گا تو انشاءاللہ العزیز دکان پر بیٹھنا بھی اس کے لیے عبادت. رات بھر سونا بھی اگر حضور کے طریقے کے مطابق لیٹا جائے گا تو رات بھر سونا بھی عبادت ہو جائے. ایک ایک عمل اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری عبادت لکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل کی پیروی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الامی علی وسلم تسلیما. ابھی عشاء کتنے بجے ہے؟
10 منٹ.
جی
10 منٹ
باقی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من یوم ہذا الی یوم الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر عساكر المسلمين اينما كانوا ومن كانوا, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا الله بيماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. يا الله پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ آج برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، یا اللہ آج کی رات یا اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو اسلام پر شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یا اللہ ہمیں محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا فرما دے، یا اللہ ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا فرما دے، یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو دین کا خادم فرما، یا اللہ امت کا بہترین فرد بنا ہمارے آنے والی نسلوں کو، یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، اللهم إني أسألك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، Allah.